الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات کا کچھ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الیکٹرانک میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلج کی طرح بنا دیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا بنا کے پیش کر دیا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے قریب جو حلقہ بیٹھتا ہے، اس کے جو نظریات ہیں، آپ کو صرف اسی سے واسطہ پڑتا تھا. اور ظاہر ہے جو آپ کی بات سننے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر آپ کی تعریفیں ہی کریں گے، تنقید کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. لیکن آج کسی بھی عالم کا، کسی بھی بزرگ کا بیان جب انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو سنتے ہیں تو کمنٹس دیتے ہیں، اس میں ہر آدمی آزاد ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ کچھ بھی لکھ کے بھیج دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کھل کے اظہار رائے کرتا ہے. کسی کے سامنے آپ اسے گالی دیں وہ پکڑ لے گا. یوٹیوب پہ کسی کی بات پہ آپ گالی لکھ کے بھیج دیں، کون پکڑے گا بھائی؟ یہی نہیں پتا چلتا کہ یہ فیک آئی ڈی ہے یا اس آدمی کا اوریجنل نام ہے. تو اس کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. نقصان تو یہ ہے کہ اہل حق کو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. لیکن ایک فائدہ بھی ہے، فائدہ یہ ہے کہ اب ہر آدمی کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. سمجھنے نہیں، میرے خیال آ رہی ہے الحمدللہ. تو یہ میرا تکیہ کلام بن گیا، اس پہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، یہ تکیہ کلام نہیں چھوٹے گا. پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنے سے پہلے پہلے یہ تکیہ کلام چھوڑ دیں. تو اب کوئی بھی بیان کسی بھی عالم کا جب یوٹیوب پہ جاتا ہے تو نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کے پتا ہوتا ہے کتنے لوگوں نے سنا. ٹھیک ہے، جنہوں نے سنا پھر ان کے کمنٹس، کس قسم کے بیان پہ کس قسم کے کمنٹس آتے ہیں، یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ٹاپک کو دیکھ کے لوگ بیان سنتے ہیں، کس قسم کے ٹاپک کے لسنر کتنے ہیں. یہاں تک سب کی سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے جو اندازہ لگایا، کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ذرا سرچ کیا، میں دیکھتا نہیں ہوں زیادہ، وہ اپنے مسائل وغیرہ بتانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی کہاں سے فرصت ملے گی. انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ مسائل بتانے کے لیے، کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا، ہمارے کس بیان کو کتنے لوگوں نے سنا، اس پہ کیا کمنٹس آئے. تو پہلی بات تو یہ کہ جس بیان کا لوگوں کی دنیا سے کوئی تعلق ہے، یعنی جس میں ان کو کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، اس کے سننے والے بہت ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرا بیان ہو اس کا نام رکھ دو کوفتے بنانے کا طریقہ, حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے بھائی, لیکن بیان کا میں نام رکھ دوں اور بیان میں کوئی بات کوفتوں کی آ جائے تو آپ دیکھو اس کے ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لاکھوں میں چلے جائیں گے. گورا بھی دیکھے گا, جب جیپنیز بھی سنیں گے کہ یار کچھ ہم تو دیکھیں یہ کوفتہ ہوتا کیا ہے, نئی ڈش ہے, ہم بھی اس کو اپنے ملک میں یعنی اپنے ملک میں اس کو ہم اس کی ترویج کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا ایک دم زبیدہ آپا کے ٹوٹکے, زبیدہ آپا کے ٹوٹکے, ٹوٹکوں کے نام سے کچھ بھی. میرا ایک بیان ہے ٹونے ٹوٹکے, اب وہ پورا بیان ٹونے ٹوٹکوں کے خلاف ہے لیکن اس کو سننے والے بہت ہیں, اس لیے کہ اس کا جو نام ہے نا وہ یہ نہیں کہ ٹونے ٹوٹکوں کی حقیقت, اگر یہ نام ہوتا کوئی بھی نہیں سنتا, اس کا نام ہے ٹونے ٹوٹکے. اب ہر ایک نے اس کو سنا ہے کہ یار اس میں کچھ زبیدہ آپا کی مشاورت سے مفتی صاحب نے کچھ بتایا ہوگا, اس کچھ ایسی چیزیں بتائی ہوں گی جو زبیدہ آپا کے علم میں بھی نہیں ہے, کیونکہ مولوی صاحب بات کرتے ہیں تھوڑی ٹیکنیکل قسم کی, تو کچھ ایسے ٹیکنیکل ٹوٹکے لائے ہوں گے. اتنے لوگوں نے سنا اس کو, حالانکہ اس میں اول تا آخر ٹوٹکوں کی مخالفت ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوتے, یہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں کی بات نہیں کر رہا, یہ جو روحانی ٹوٹکے ہیں یہ نہیں ہوتے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ دنیا جا کے صرف کو رہی ہے, سمجھ رہے. اسی طرح کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ دو جو متنازع ہو, اگرچہ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہے وہ متنازع, اس میں دو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں یا چھ فرقے بنے ہوئے ہیں, ایسا کوئی فتنے والا مسئلہ اگر چھیڑ دو, فتنے والا, تو اس کے سننے والے بھی بہت ہوتے ہیں. اس میں جو آپ کے حمایتی لوگ ہیں ان کے تو ویوز تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں اور ان کے کمنٹس تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں, لیکن مخالفین نے بھر بھر کے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی. ایک مثال دیتا ہوں, میرا ایک کلپ ہے یا رسول اللہ مدد کہنا. اب یہ کیا ہے, یہ ایک متنازع مسئلہ ہے نا بھائی, کچھ یا رسول اللہ والے ہیں کچھ صرف یا اللہ والے ہیں, جو کہتے ہیں یا اللہ مدد ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد نہیں ہونا چاہیے. تو اب چونکہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے دھڑا دھڑ چلے گا. اب یہ کلپ چلا لیکن اس پہ جو لوگوں کے کمنٹس آئے, تو میں نے کل اپنے آپ کو گالیاں خود ہی پڑھی ہیں, بار بار کہتا تھا یہ مجھے کہہ رہا ہے, پھر دائیں بائیں دیکھتا تھا کہ میرا وہم تو نہیں ہے, دلیل ولیل نہیں ہوتی ہے, دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی جو بات مولانا صاحب نے کی ہے کوئی دلیل سے اس کا جواب دے دو, دلیل ولیل نہیں, بس ابے یہ سالہ وہاں بڑا, ابے یہ گستاخی رسول, ابے یہ یوں, ابے یہ یوں, ایسے کر کر. ایک نے لکھا ہے ابے اس دیوبندی کو جواب تو دو. صرف گالیوں سے کچھ نہیں ہوگا, اتنے کمنٹس, اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے انسان میں, صحیح ہے نا, اپنی اوقات میں رہتا ہے آدمی کہ بھائی زندہ باد والے اگر ہیں تو مردہ باد والے بھی کم نہیں ہیں. اگر زندہ باد والا نعرہ لگانے والے بہت ہیں تو مردہ باد والے نعرے والے بھی کم نہیں, اور اوقات میں رہنے کا فائدہ بہت ہوتا ہے انسان کو. اب مثال کے طور پر بعض لوگ تعریفوں کی بھرمار لکھ کے بھیج دیتے ہیں تو اس سے انسان اپنی اوقات سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت آپ کے بیان سے اتنا فائدہ ہوا کہ بتا نہیں سکتا, زندگی بدل گئی. بعض لوگوں کو اتنا ہوتا ہے کہ مجھے خود اتنا نہیں ہوا ہوتا, میں خوش ہوتا ہوں چلو سننے والے نے بولنے والے سے بھی زیادہ عمل کر کے دکھایا, تو شاید آخرت میں ہم اللہ کو انہی کا واسطہ دے دیں گے, اللہ یہ جو اتنا اچھا بنا ہوا ہے, اتنے تو ہم بھی نہیں تھے لیکن یہ ہماری بیان سن کے بنا ہوا ہے, تو شاید اللہ ہمیں بھی غریبی میں کہ چل بھائی تیری وجہ سے ہوا ہے. تو اس سے انسان اپنی اوقات بھولنا شروع کر دیتا ہے جب اتنے لوگوں کی تعریفیں, حضرت بتا نہیں سکتا, اتنا فائدہ. اگلا کمنٹ پڑھو تو وہ جو ऊपर तक पहुंचे हुए होते हैं ना, मक्खन लग वो ग्रीस के डब्बे लेके बैठा हुआ होता है। YouTube पे जब भी कोई बैठता है, कुछ लोग मक्खन के डब्बे लेके बैठते हैं और कुछ ग्रीस के डब्बे। इधर किसी को बयान पसंद आया, डब 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 पूरा मौली साहब पे मक्खन लगा देगा ब्रश के जरिए, डबो देगा उनको घी में मक्खन में, दूसरा निकाल के मक्खन से उनको ग्रीस में डाल देगा। तो उससे बैलेंस कायम रहता है, उससे क्या रहता है बैलेंस का, कि भाई इतने भी नहीं, ये भी है, ये भी है, मुखालिफिन भी है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूं, मुतनाज़े बयानात बहुत ज्यादा चलते हैं। करबला पर जो मेरा बयान है वो 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए थे उसके, करबला वाले बयान के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना। मैंने उस बयान को यूट्यूब से हटवा दिया। हालांकि होता ही है कि जो बयान ज्यादा चलता है वो तो फिर कोशिश होती है ना कि और ज्यादा फैले, उससे तो इंसान मशहूर होता है, उसकी शोहरत होती है। मुझे जब बताया कि भाई उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते, मैंने हटवा लिया, मैंने हटाओ इसको, क्योंकि वो मौजू मुतनाज़े है और ऐसा मौजू है कि उसमें का अमली जिंदगी से कोई खास ताल्लुक नहीं है। जिसको हम पे एतमाद है हमसे फोन करके पूछ ले यजीद की हैसियत क्या है, हजरत हसन हजरत हुसैन तो हमारे सर का ताज है, उनके बारे में तो किसी को हम पूछने भी नहीं देंगे। यजीद मुतनाज़े शख्सियत है तो बराह रास्त फोन करके पूछ ले आप उलमा की इस बारे में क्या राय है, तो बता दिया जाए उसको। नेट पे जाने से क्या होता है कि ये मौजू इन लोगों को और दिलचस्पी बढ़ती है, और दिलचस्पी बढ़ती है। कुछ सुनेंगे, फिर कुछ मुखालफत करेंगे, फिर उस मुखालिफ का जवाब दो, फिर उसका जवाब दो, फिर उसका जवाब दो, तो फिर क्या होगा कि आपकी पूरी सलाहियतें इसी काम में खर्च हो जाएंगी, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। फितने को दबाने के लिए ये नहीं है कि उस फितने के जवाब देना शुरू कर दें, फितने को दबाने का सबसे बेहतरीन तरीका उस फितने पे बात करना छोड़ दी जाए। एक जमाने में इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहिमहुल्लाह ताला के दौर में एक फितना खड़ा हुआ है इस उम्मत में, वो फितना था खल्क़े कुरान का फितना। उस जमाने में जो मोतजिली लोग थे, जो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज थे, उन्होंने ये फितना और शोशा छोड़ दिया कि कुरान मजीद अल्लाह की मखलूक है, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम किसी की सिफत होती है, मखलूक नहीं होती, उसकी एक सिफत होती है, जैसे रहमत है, मोहब्बत है, ये किसी जात की सिफात हुआ करती है। तो अल्लाह का कलाम जो है, अल्लाह का कलाम ये अल्लाह की जात से निकला है, जात से निकला है, तो ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की जात से कोई मखलूक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका उसका कोई हमसर नहीं है। और जैसे अल्लाह की जात हमेशा से है तो अल्लाह की सिफात भी हमेशा से है, लिहाजा अल्लाह का कलाम भी हमेशा से है। तो एक फितना खड़ा हो गया उस जमाने में कि अल्लाह का जो कुरान है ये मखलूक है, अल्लाह की सिफत नहीं है। अब ये इतना, क्योंकि ये इतना पेचीदा मसला है कि आमतुन्नास जो आम पब्लिक है उसको दोनों तरफ के दलाइल समझाना, फिर उसमें तजिया करना कि ये सही ये गलत, ये हर एक की समझ में नहीं आती ये बातें आराम से। ये तो उलमा जो बहुत ज्यादा गहराई में उलूम को पढ़ते हैं उनके लिए समझना आसान होता है, आवाम के लिए इसमें मुश्किलात होती है। अब क्या हुआ कि उम्मत 2 धड़ों में तकसीम हो गई उस जमाने में, और दोनों तरफ इतनी हसासियत कि जो ये कहते थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है वो दूसरे नजरिए वालों को गुमराह समझते, जहन्नमी समझते, और जो ये कहते कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि अल्लाह की सिफत है, वो दूसरों को गुमराह समझते। बड़े बड़े उलमा इसमें मुब्तला हो गए, यहां तक के इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला जब समरकंद या बुखारा की तरफ गए हैं हदीस पढ़ाने के लिए, उनका बहुत ज्यादा इस्तकबाल हुआ, लेकिन दरसे हदीस के दरमियान में किसी ने मसला पूछ लिया कि आप बताएं कुरान अल्लाह की मखलूक है या सिफत है। امام بخاری نے وہی جواب دیا جو اہل سنت والجماعت کی رائے ہے. جیسے ہی جواب دیا تو مجمع میں کچھ لوگ اس نظریے کے مخالف تھے, انہوں نے بحث چھیڑ دی. بحث چھیڑنی تھی کہ نتیجہ کیا نکلا, اتنا فساد اتنا فتنہ کھڑا ہوا کہ امام بخاری کو وہاں سے اس شہر کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو اتنا فتنہ ہوا, اس فتنے کو کنٹرول پھر حکومت نے کیا ہے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ ابھی, کنٹرول کس نے کیا بولو بھائی, کیا ہو گیا؟ حکومت. کیسے؟ اس طرح نہیں کہ حکومت نے دلائل دونوں طرف کے علماء کے مناظرے کروائے, تم بیٹھو مناظرے کرو, جناب غامدی صاحب ادھر آ رہے ہیں ٹیبل ٹاپ, ان کے سامنے کسی مولانا صاحب کو بٹھایا جائے, مرغوں کی طرح لڑو آپس میں بیٹھ گئے, لوگ تماشا دیکھیں مولوی کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں, یہ ادھر مناظر ہے ادھر مناظر, یہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو کافر, وہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو کافر. حکومت نے ایسے نہیں کیا. حالانکہ حکومت کوئی علماء کی نہیں تھی, صرف اسلامی حکومت تھی. وہ یہ جانتی تھی کہ ہماری رعایا ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے دین و مذہب کی حفاظت کرنا, ان کو فتنوں سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو حکومت نے اس وقت کے بڑے علماء سے مشورہ کیا, جو سنجیدہ علماء تھے, جو امت میں جوڑ کی فکر رکھتے تھے, جو چاہتے تھے کہ امت ٹکڑوں میں نہ بٹے, ان میں بغض و عداوت اور نفرت کا ماحول پیدا نہ ہو. ان علماء نے مشورہ دیا حکومت کو کہ اس موضوع پر بات کرنے پر پابندی لگا دی جائے. آ رہی ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے پر پابندی, نہ اس نظریے کی حمایت میں کوئی بات کرے گا اور نہ اس نظریے کی مخالفت میں. صرف کتابوں کی حد تک یہ مسئلہ اگر ہے تو کتابوں کی حد تک رہے گا, کسی کو اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے کیا ہوا, جب حکومت کی طرف سے, خلیفہ وقت کی طرف سے پابندی لگی ہے, تو یہ منبر و محراب اور مختلف جگہوں پہ درس و تدریس میں بالآخر اس بات کو بیان کرنا علماء نے ترک کر دیا. یہ وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل جیسے فقیہ اور محدث کو کوڑے لگے ہیں اور ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. لیکن جب اس موضوع پر بات چیت ختم ہو گئی اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایسے فتنے والے موضوع پر بات چیت ختم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں میں اس مسئلے سے متعلق جو جذباتیت اور حساسیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کچھ وقت کے بعد پھر لوگ دلیل سے بات سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی اب بتاؤ ذرا ہے کیا, نہیں یاری بات. اس سے پہلے جو معاملہ چلتا ہے نا وہ کیا چلتا ہے, مقابلے بازی والا معاملہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے, کیونکہ جس موضوع پر وہ ممبر پہ بیٹھ کے کئی سال بات کرتا رہا ہو, لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا رہا ہو اور اس پہ مناظرے کرتا رہا ہو, اگر اس کی سمجھ میں کسی وقت مخالف پارٹی کی بات آ بھی جائے گی تو اسے اس بات کو تسلیم کرنے میں اپنی ذلت محسوس ہوگی اور وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. انا کا مسئلہ. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں میں جب طلب علمی کے دور سے فارغ ہوا تو میں نے کسی باطل فرقے کے خلاف ایک کتاب لکھی. جوانی کا جوش تھا تو اس کتاب میں بھر بھر کے اس کو ذلیل کیا ہے. وہ باطل لوگ تھے, بھر بھر کہ ان کا یہ نظریہ بھی غلط اور اس پہ لطیفے بھی کسے اور بہت اس میں جو ہے نا وہ کیچڑ اچھالا اور دلائل کے انبار لگا دیے اس کے باطل کو باطل ثابت کرنے میں. بات بالکل درست لکھی تھی, دلائل بالکل درست تھے. فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا, اولاد سے بیٹے سے, کہ دیکھو تم نے جو دلائل کی جہاں تک بات لکھی ہے وہ درست ہے, مگر جو تمہارا لب و لہجہ اور طریقہ ہے اس سے مخالف آدمی جب تمہاری کتاب پڑھے گا, مخالف مسلک کا آدمی, دلائل کی دنیا میں تو بات سمجھ تو جائے گا, مگر جب وہ اپنی اتنی بے عزتی دیکھے گا تو اسے اس کے دل میں تمہاری عداوت اور نفرت پیدا ہوگی، اور یہ نفرت اسے تمہاری مخالفت پر مجبور کرے گی. مدلل ہونے کے باوجود وہ بات ماننے سے انکار کر دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ وہ وقت، اس وقت سے لے کر آج تک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ تحریریں دیکھیں، ان کی تحریروں میں کسی پر ذرہ برابر بھی طنز نہیں ہوتا. جماعت المسلمین پر ایک ہمارا بیان ہے، کیونکہ ہمیں ابھی تھوڑا سا جذبات پہ تھوڑا سا قابو نہیں ہے، تو ہم تھوڑا بہت، پھر بھگتے بھی بہت ہیں نا، ہمیں یہیں آ کے ہم ہی کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی تو غصہ تو آئے گا نا. بہرحال ہم ہی کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم ہی کو دائرہ اسلام سے خارج کہہ رہے ہیں، ہم ہی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا بہت ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ تھوڑا بہت. لیکن بہرحال اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بس دلائل کی دنیا میں رہے. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، یا جماعت المسلمین پر بھی بحث ہے اس میں، تو اس میں آپ ان کا اگر لب و لہجہ دیکھیں گے دلائل کے انبار ہیں، اور کسی مخالف نے ان دلائل کا اب تک جواب نہیں دیا. کتابیں لکھی ہیں جواب میں، مگر ان میں ان سوالات کا جواب نہیں ہے. اگر آپ دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے کمپیئر کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کو ان باتوں کا جواب پورا اس میں نظر نہیں آئے گا. طنز بہت ملیں گے. تو وہ وقت سے لے کر آج تک حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی تحریر میں کسی پہ طنز نہیں کیا. دعا کریں اس وقت ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. اتنا علم، اتنا تقوی، اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنے بڑے بڑے اکابر کی صحبت یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب کوئی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے نا، پھر تو اس کی شان میں مقالوں پہ مقالے لکھے جاتے ہیں. یہ ایسے تھے، لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو بھائی زندگی میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں. اب مرنے کے بعد ان کی تعریفوں کے قلابے ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں تو مخالفت چلتی رہتی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. باقی کسی عالم کے بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی دوسرا بڑا عالم کسی مسئلے میں اختلاف نہیں کر سکتا. وہ اختلاف رائے علماء میں چلتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے، کوئی دوسرا عالم ان سے کسی مسئلے میں اختلاف ہی نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اختلافی قسم کے مسائل ہیں نا، وہ بہت چلتے ہیں مارکیٹ میں، اور سب سے زیادہ ویوز کس کے ہوتے ہیں؟ جو لسنر ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. اتنی مشہور و معروف بات ہے کہ آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بتا رہا ہوں ایک مسئلہ سے. کوئی عالم اگر خوش ہوتا ہے نا، میرا یہ بیان بہت زیادہ چلا ہے، اتنے لوگوں نے سنا ہے، تو کتنے لوگوں نے سنا ہوگا؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. وہ کربلا والا 5 لاکھ تک پہنچ جاتا اگر میں نہ نکالتا. پھر میں نے تو نکال دیا، پھر کسی نے دوبارہ چڑھا دیا اس کو. ابھی کل میں نے دیکھا 1 لاکھ کے قریب قریب پھر ہو گیا ہے وہ. اب پتہ نہیں کس نے چڑھا دیا، پھر اس کو بولو نکلواؤ تو پھر کوئی دوسرا. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے. ایک دفعہ آپ کے زبان سے کوئی بات نکل گئی، آپ واپس نہیں لے سکتے اس کو. آپ لیں گے تو کوئی دوسرا یہ دیکھے کہ نہیں انہوں نے واپس نکال لیا نا، تو پھر اور شوق سے وہ چڑھائے گا وہ بات. تو کسی عالم کو اگر یہ فخر ہو کہ میرے اس بیان کو 5 لاکھ یا 2 لاکھ لوگوں نے سنا، تو وہ بیچارے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کریں. کہیں کسی عالم کا بیان ہو اور نیچے کسی اداکار کا انٹرویو ہو، کسی میراثی کا کیا ہو، انٹرویو، اس کے ویوز جو ہے نا وہ کروڑوں تک پہنچتے ہیں. کسی نئی فلم کا اشتہار ہو، فلم آ رہی ہے انڈیا سے کوئی نئی فلم آ رہی ہے، یا پاکستان سے کوئی نئی اشتہار ہے، ابھی فلم نہیں آئی ہے، تو اس اشتہار کے کتنے ہوتے ہیں؟ کروڑوں تک. کوئی گانا ہو، قوالی بھی لوگ سنتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مذہبی لوگوں کو سننے والے بہت تھوڑے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پورا سنا بھی ہے یا نہیں. کلک کر گئے، چھوڑو یہ مولوی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے، تو جنرل نالج کے لیے دیکھ رہے تھے. وہ تو جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو وہ تو آ جاتا ہے نا اس میں، پورا سننا ضروری تھوڑی ہے. لیکن گانا تفصیل سے اول تا آخر پورا سنتے ہیں، اتنے شوق سے سنتے ہیں, اور اس کے جو وزٹ کرنے والے ہیں اس سائٹ کے وہ بھی کروڑوں تک پہنچتے ہیں. ایسے گننا پڑتا ہے, اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ کروڑ دس کروڑ. یعنی پہلی دفعہ میں ایک لاکھ تو پہلی دفعہ میں سمجھ آ جائے گا نا, ایک لاکھ لکھا ہوا ہے, سوا لاکھ لکھا ہوا ہے, پچانوے ہزار لکھا ہوا ہے. لیکن جو گانوں کے سننے والے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں, اتنے ہوتے ہیں. یا کسی کوئی بیہودہ اشتہار آیا ہوا ہو, کوئی بیہودہ اس کا ایڈورٹائز, اس کے نیچے صرف آپ وہ دیکھ لیں کہ اس کو دیکھا کتنے لوگوں نے, تو آپ کو یوں گننا پڑتا ہے اکائی دہائی. بچپن میں ہم اس طرح گنتے تھے بہت زیادہ, جب زیرو اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر پتہ نہیں چلتا ہزار ہے لاکھ ہے کروڑ ہے. تو ہم نے بچپن میں ایسے گنتی یاد کی تھی, اکائی دہائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ کروڑ دس کروڑ. بعض دفعہ دوبارہ گننا پڑتا ہے کہ دس کروڑ ہے یا ایک ارب دس کروڑ ہے, تو دوبارہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے دنیا جا کدھر کو رہی ہے, مذہب کا کیا حال ہو رہا ہے, انجام کیا ہو رہا ہے, اور دنیا یعنی دنیا سے مراد ہے بے حیائی کی اسپیڈ کتنی ہے, اور بے حیائی کے خلاف دعوت دینے والوں کی بات کتنے لوگ سنتے ہیں. بے حیائی کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے جیسے کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کسی منزل کی طرف جا رہا ہو, اور بے حیائی کے خلاف جو دعوت چل رہی ہے اس دعوت کی رفتار ایسے جیسے کوئی گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہو, کوئی گدھے پہ بیٹھ کے دعوت دینے جا رہا ہے, بے حیائی کے خلاف بیان کرنے جا رہا ہے, اور بے حیائی کو جو پھیلانے والے ہیں وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ جلدی پہنچ جائیں گے ہوائی جہاز والے, پھر یہ جتنی دیر وہاں دعوت دیں گے, گدھے کی سواری پہ جو سفر کر رہا ہے نا وہ تو سو سال کے بعد تو صرف پہنچے گا وہاں پہ, اس سے پہلے معاشرہ کہاں سے کہاں جا چکا ہوگا. پھر ان کی جو دعوت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, اس میں فوراً مزہ آتا ہے, کیش مزے ہیں اس کے. بے حیائی کی جو دعوت ہے نا اس میں فوری مزہ ہے. نوجوان جیسے ہی کوئی فوہش تصویر دیکھے گا ایک دم متاثر ہوگا, کیا زبردست, ادھر ایک مولوی صاحب پگڑی پہن کے داڑھی والے, وہ کمپیئر کر کے دیکھے گا, بتاؤ یار اس میں سے کون کدھر زیادہ طبیعت مائل ہو رہی ہے. بہت نیک ہوگا جو مولانا طارق جمیل صاحب پہ کلک کرے گا جا کے. ہیں ایسے نیک بھی ہیں, تبھی قیامت ابھی تک نہیں آئی ہے, مگر کون دیکھے گا, وہ اتنی اٹریکشن ہے اس میں, اوف بھاگ رہے ہیں لڑکے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا نا تمتعو, اللہ کیا کہتے ہیں, مزے اڑاؤ, مزے اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, جانا کہاں ہے, آگ کی طرف. لوگوں کی اکثریت سے متاثر نہ ہو کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے, دنیا کہاں کو جا رہی ہے اس سے متاثر نہ ہو میرے بھائی. اللہ تعالی نے جب ہمیں کھلایا پلایا, ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت رکھی, تو بتاؤ اس اللہ کا حق ہے نا کہ ہم سے پوچھے کہ ان کانوں کو کہاں استعمال کیا اور آنکھوں کو کہاں استعمال کیا, یہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اسی وجہ سے بے حیائی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور جب سے الیکٹرانک میڈیا دنیا میں آیا ہے اس نے تو بے حیائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر طبقے پر میں بے حیائی کی اشاعت کی جا رہی ہے, ہر طبقے میں. انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کو بہت آسان بنا دیا. پہلے زمانے میں جب کوئی غلط کردار کا آدمی ہوتا تھا, غلط کردار کا, اسے چھپ چھپا کے منہ پہ کپڑا ڈال کے کسی طوائف خانے جانا پڑتا تھا, منہ چھپا کے کسی طوائف خانے میں بیٹھتا تھا, کوئی میرا ریلیٹو مجھے دیکھ نہ لے, اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میری اگر شادی ہو گئی تو میری بیٹیوں سے کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا, لوگ بولیں گے غلط کردار کے لوگ ہیں یہ. وہ مسئلہ ٹیلی ویژن نے آسان کر دیا فلموں کی صورت میں, ساری طوائفیں آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ناچتی بھی نظر آئیں گی. کسی طوائف خانے میں جا کے کسی طوائف کا ناچ دیکھنا یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ اس طوائف کا ناچ دیکھنا, نتیجے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. نام بدل بدل کے گندگی کو, گندگی یہ جو زمانہ ہے نا یہ دھوکے کا زمانہ ہے,
گندگی کا نام بدل دو تو وہی گندگی اچھی لگنے لگے گی. پہلے جو ڈھولکی ہوتے تھے نا, جو ناچنے گانے والے, ان کو کیا کہتے تھے؟ میراثی. کہتے ہیں میراثیوں کی نسل میں سے, کہتے تھے نا بھائی میراثی آیا, میراثیوں کی نسل میں سے. آج کل ان کو سنگر کہا جاتا ہے, اور جو سب سے بڑا میراثی ہے اس کو پاپ سنگر. بعض پاپ سنگر بھی بےچارے بیان سنتے ہیں, کسی کی توہین مقصود نہیں ہے. کوئی اگر ہے پاپ سنگر, میں صرف ایک اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں, اصول اور ضابطے کی. باقی کسی مخصوص شخصیت کو میں برا نہیں کہہ سکتا. عین ممکن ہے کل قیامت کے دن میں الٹا لٹکا ہوا ہوں اور اس کی بخشش ہو جائے, اس میں کوئی ایسی نیکی ہو. میں کسی مخصوص شخصیت کو برا نہیں کہ, نہ میرے اندر یہ دم ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں. مجھے اپنے انجام کا نہیں پتا, میں کسی کی ذات کو بنیاد بنا کے برا کیوں کہوں گا. لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ جو برائی تھی. دیکھو ہیروئنچی ہونا غلط ہے, مگر کسی خاص ہیروئنچی کو آپ جہنمی کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ تو کہو گے نا کہ ہیروئنچی برے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ والا ہیروئنچی برا ہے یا نہیں؟ بھائی اس میں یہ برائی ہے, یہ حقیقت میں برا ہے یا نہیں, یعنی مجھ سے برا ہے یا نہیں, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ممکن ہے اس کے اندر ایک جرم ہو, ہمارے اندر چھپے ہوئے اس سے بھی زیادہ جرم ہو. کسی مخصوص شخص کو میں برا نہیں کہہ رہا, نہ کسی پاپ سنگر کو نہ کسی سنگر کو. لیکن اتنی بات ہے کہ پہلے زمانے میں جو ناچنے گانے والے ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ میراثی. لوگ ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے, اور لوگ ان کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے, ان کی معاشرے میں عزت نہیں تھی. آج کل نام بدل دیا, نام بدل کے جتنی عزت ان کی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں. سب سے زیادہ عزت ان کی, سب سے زیادہ انہیں کو سنا جاتا ہے. جو طوائفیں ہوتی تھیں ناچنے والی, ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ طوائفیں. آج کل ان کو ہیروئن کہا جاتا ہے, ایکٹریسز کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسٹار کہا جاتا ہے, ستارے, چمکنے والے, جو اپنے ننگے جسموں کی نمائش کرتی ہیں مردوں کے ساتھ, فحش ویڈیو بنا کے شائع کرتی ہیں, تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ستارے ہیں, یہ ہیں ستارے ہمارے ملک کے. تو اس ملک کے جب جس کے ستارے ایسے ہوں, اس ملک کا انجام کیسا ہوگا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا تمہارا ستارہ گردش میں ہے, تمہارا برج جدی ہے, تمہارا عطارد ہے. تو جس کے ستارے طوائفیں ہوں, اس ملک کا کیا انجام ہوگا؟ یہ قیامت کی علامات ہیں کہ جو ذلیل طبقہ تھا اس کو عزت حاصل ہو رہی ہے, اور جو عزت دار طبقہ تھا وہ معاشرے میں ذلیل ہو رہا ہے. مولویوں پہ لطیفے بن رہے ہیں, علماء پہ لطیفے بن رہے ہیں, داڑھی والوں پہ لطیفے بن رہے ہیں. جن کے چہروں پہ نور ہے, داڑھی سے چہرے پہ نور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جس کے چہرے پہ نور ہے اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے, اور ناچنے والوں کی معاشرے میں عزت ہو رہی ہے. کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری روایات ہیں. بہت افسوس ہوا ہمیں سن کے کہ آپ کی اس قسم کی روایات. وہ ایک آدمی کسی طوائفہ سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں ناچتی ہو لوگوں کے سامنے؟ اس نے کہا تم لوگ آ کے ہمیں دیکھتے کیوں ہو؟ ہے تم ہمیں آ کے دیکھتے کیوں؟ اس نے کہا ہمیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہماری تو اپنی بیٹیاں اتنا اچھا ناچ لیتی ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو یہ کلچر, ہماری تو اپنی بیٹیاں, مطلب یہ کہ اعتراض اس پر ہو رہا ہے کہ آپ اتنا اچھا نہیں ناچتی ہیں جتنا اچھا آپ کو ناچنا چاہیے. تو اب اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ ایسی فلمیں ہٹ ہو رہی ہیں, اس کی ایسا پروگرام کر رہی ہے, ایسا ناچ رہی ہے, دنیا میں ایسے گا رہی ہے, سب کے سامنے نمائش کر رہی ہے. اب یہ معاشرے میں قابل عزت چیز بنتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ آپ تو بہت براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں. یہ مولوی ہیں جنہوں نے برقعوں میں, شامیانوں میں, تمبو کے اندر بند کیا ہوا ہے اپنی عورتوں کو, گھٹن میں, اور ایسے ماحول میں رکھا ہوا ہے. یہ میڈیا کی دعوت ہے, آزاد کرو آزاد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نام بدل کے برائی کو, برائی پہ جو ہے نا خوشنما اچھے لیول لگائے جا رہے ہیں. تو جو طوائف ہوتے تھے, طوائفیں ہوتی تھیں, ان کو ایکٹریسز کہا جانے لگا. جو میراثی ہوتے تھے, سنگر ہوتے تھے, ناچنے والے ہوتے تھے, گویے ہوتے تھے, ان کو گلوکار اور سنگر کہا جانے لگا, اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. بھائی लाया जाता है टेलीविजन की स्क्रीन पे, उनके इंटरव्यू होते हैं, उस इंटरव्यू को सुनने वाले बहुत होते हैं, बहुत लोग सुनते हैं उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में लोग शराब का नाम बदल के इस्तेमाल करेंगे। एक तो वो दौर है कि शराब को इंसान शराब समझ के पिए, इसमें उसे गुनाह से तौबा की तौफीक मिल सकती है, किसी दिन ख्याल आ जाएगा मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन अगर आप शराब पे आब जमजम का लेबल लगा लें और उसको आब जमजम समझना शुरू कर दें, फिर आपको तौबा की तौफीक मिलेगी? अगर कोई सिंगर कोई थिएटर में नाचने वाली वो ये समझना शुरू कर दे कि मैं कौम की खिदमत कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, कौम की खिदमत, जितने भी अदाकार फनकार है ना वो ये समझते हैं हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क को दुनिया में तरक्की दे रहे हैं, इससे हमारा मुल्क रोशन हो रहा है। तो जब वो ये समझना शुरू कर दे कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर इस जुर्म से उसे तौबा की तौफीक मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई वो नहीं समझ रहे, आप तो कम से कम समझना शुरू कर दें, आप तो उनकी तारीफें ना किया करें, आप तो ये कोई फिल्म देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, ये तो ना समझे कि मैं, मेरी जरूरत है ये। ये एक बात जहन में रखें, बार बार इस पर मैं बात करता हूं कि आज लोगों को एंटरटेनमेंट की इतनी जरूरत क्यों है, इसलिए कि तबीयत में बेसुकूनी है। जिस आदमी की तबीयत में बेसुकूनी होती है उसे सुकून के लिए ड्रामा भी देखना पड़ता है, फिल्म भी देखनी पड़ती है, उसे गाने भी सुनने पड़ते हैं। यह सुकून हासिल करने का नेचुरल तरीका नहीं है, यह वक्ती सुकून मिलेगा, वक्ती। देखो जिसे नींद नहीं आ रही उसका यह हल नहीं है कि वो नींद की गोलियां खाना शुरू कर दे। नींद की गोलियां खाने से वक्ती तौर पर नींद आएगी, मगर फिर नींद की गोली का आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाएगा और फिर थोड़े दिनों के बाद वो गोली भी असर करना छोड़ देगी। सुकून का नेचुरल तरीका ये नहीं है कि आप टेंशन में है तो गाना सुन के सुकून हासिल करें, ये नेचुरल तरीका, ये नशे की गोली की तरह है। आप ये देखें कि तबीयत में बेसुकूनी है क्यों। जिसे नींद नहीं आ रही, माहिर डॉक्टर उसको नींद की फौरन गोलियां नहीं खिलाना शुरू कर देता, बल्कि देखता है कि भाई आपको नींद क्यों नहीं आ रही, इसकी वजह पर गौर करेगा, उस वजह को दूर करने की कोशिश की जाएगी। वो कहेगा कि सारी दुनिया के सारे लोग नींद की गोली खाए बगैर सोते हैं, तो आपको नींद की गोली की क्या जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं कि फिल्मों के बगैर, गानों के बगैर, ये एंटरटेनमेंट का जो एक दुनिया में माहौल बन रहा है, इसके बगैर, लड़कियों से गप्पे मारे बगैर, इस ये वही बेहुदा मनाजिर देखे बगैर हमें नींद नहीं आती, हमारी जिंदगी बेसुकून हो जाती है, हम बोरियत महसूस करते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि लाखों करोड़ों उलमा सोलहा या वो लोग जो उलमा से मुंसलिक हैं उनसे पूछो कि आपको क्यों नींद आ जाती है फिल्में देखे बगैर, आपको लड़कियों से बातें किए बगैर कैसे नींद आ जाती है, आपके चेहरों पर इतनी रौनक क्यों है, आप क्यों खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं, आप क्यों टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे हैं, आप क्यों खुदकुशी नहीं करते, बेरोजगार होके भी आप बिजली के खंभों से नहीं लटकते और हमारे पास इतनी दौलत है फिर भी हमें खुदकुशी के ख्याल आते हैं, तो किसी अल्लाह वाले से, किसी सुकून वाले से पूछ के तो देखें। गलत तरीके से जब आप खुदा को नाराज करके सुकून हासिल करने की कोशिश करोगे तो वक्ती फायदा तो होगा, लेकिन बेसुकूनी के दलदल में फंसते चले जाओगे, बेसुकूनी के दलदल में फंसते चले जाओगे। और यही हो रहा है, इतनी परेशानियां लोगों की तरफ आ रही हैं कि हम हैरान होते हैं कि ये परेशान है क्यों। मुझे फोन करते हैं लोग, मैं परेशान हूं, तो क्यों हो, मसला क्या है, कोई मसला नहीं होता, तनख्वाह इतनी है भाई, कोई बीमारी तो नहीं है जिस्म में बड़ी, नहीं कोई बीमारी नहीं है, फिर भी परेशान हो। उस परेशानी को दूर करने के लिए मसनूई सहारे लिए जाते हैं लोग। हमें एक बात कहते हैं कि अंग्रेज हंसते बहुत हैं, खुश रहते हैं हर वक्त, ये बात बहुत लोग कहते हैं कि जब भी मिलो ऐसे हैं, थैंक यू, वह ऐसे जबरदस्त तरीके से बात करते हैं, जब भी मिलेंगे हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और इधर देखो पाकिस्तानियों को देखो, हर वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं, हर वक्त, यहां की पुलिस को और वहां की पुलिस को देखो, यहां की पुलिस आपको रोकेगी एक तो बगैर वजह के रोकेगी, देखेगी ना जो ज्यादा शरीफ शुरफा नजर आ रहा है साइड पे आ जा, उसको तंग करेगी। फिर बात इस तरह से शुरू करते हैं कि गुस्सा आने लगता है इंसान को, ایک آدمی امریکہ گیا نیا نیا, وہاں کی پولیس کے اخلاق دیکھے, ایک تو ان کی شکل و صورت گورے چٹے پیٹ اندر ہینڈسم اسمارٹ قسم کی پولیس, اور پھر بات کرنے کا جو کہ جو آداب ہے طریقہ, تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ گرفتاری دے دوں, یعنی یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے. پولیس کے اخلاق کو دیکھ کے برتاؤ کو دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں, گرفتاری دے دوں. اتنے اچھے اخلاق, ہماری پولیس کو دیکھو ہر وقت ٹینشن میں کھڑے رہیں گے. اس کے باوجود میں یہ بتا رہا تھا, لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے, ہر وقت مسکراتے ہیں, ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. ایک صاحب آئے, میں بیان کرتا تھا تو میں نے بیان میں خود بھی رو رہا تھا, لوگ بھی رو رہے تھے. پہلے میں بڑے جذباتی قسم کے بیانات کیا کرتا تھا, اب میں نے چھوڑ دیے. لوگ کہتے ہیں آپ جمعے میں ایسا بیان کیوں کرتے ہیں ہلکا پھلکا اور لوگوں کو ہنساتے بھی. میں کہتا ہوں یہ بےچارے پہلے ہی گھروں میں رو رہے ہیں, یہاں بھی آ کے روئیں گے تو یہ کہاں جائیں گے بےچارے. دفتروں میں جا کے روتے ہیں, گھروں میں جا کے روتے ہیں, بیویاں رولاتی ہیں, بچے رولاتے ہیں, پھر بے روزگاری رولاتی ہے, جو بل آتا ہے ماہانہ راشن کا وہ رولاتا ہے, بجلی کا بل رولاتا ہے. اگر ہم بھی ان کو رولائیں گے تو یہ قوم تو بےچاری مر جائے گی نا, تو ہم تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہاتھ رکھتے ہیں ان کے اوپر, تھوڑا سا یہاں آ کے تو بےچارے ریلیکس ہو جائیں. تو میں نے ایک دفعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا, لوگ بھی رو رہے. تو پھر ایک صاحب آئے جو امریکہ سے نئے نئے آئے تھے, وہ کہنے لگے مولویوں نے پتہ نہیں کیسا ماحول کریٹ کیا, وہ لوگوں کو عذاب سے ڈرا ڈرا کے رلاتے ہیں, جہنم, او فرشتے لوہے کی جو ہے نا وہ بڑے بڑی راڈ ہوں گی قبر میں جس سے ماریں گے ان کو, جو زکات نہیں دیتا اس کی پیشانی کو جلائیں گے, جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کی آنکھوں میں سریا ڈالا جائے گا, جو گانے سنتا اس کے کان میں سیسا پلایا ہوا ڈالا جائے گا. یہ مولویوں نے ایسا لوگوں کو نا وہ ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. پھر یورپ کی تعریف کرنے لگے, یورپ پورا ہنس رہا ہے, کہہ رہا میں امریکہ بھی گیا یورپ بھی گیا, ہنس رہا ہے ہنسا رہا ہے, ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے ان کے, شراب بھی ہے, لڑکیاں بھی ہیں اور سینما گھر بھی ہیں. جیسے اسٹائل آپ کو زیادہ پتا ہوگا, ایسا بڑا ٹائٹ قسم کا اسٹائل بنا کے ہنس رہا ہے. تو میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی ان کے بعد, نیا نیا آیا نا ابھی نیا نیا. تو وہ جو مجھے ان کی بات نقل کر رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اتنا ہنس رہے ہیں تو خودکشیاں اتنی کیوں کرتے ہیں پھر؟ ہمارے ہاں ہر آدمی رو رہا ہے مگر خودکشی کا ریشو پھر بھی کم. جو ٹینشن ہمارے ملکوں میں ہے نا, اگر یہ امریکہ والوں کو دو دن کے لیے دے دی جائے, آدھا امریکہ تو کھمبے سے لٹک کے ویسے ہی مر جائے گا, بولے گا ہم نے رہنا ہی نہیں ہے, زندہ ہی نہیں رہنا. جو ٹینشن ہمیں مل رہی ہے ہمارے ملکوں میں, بیٹھے بیٹھے پنکھا بند. ایک تو لوڈ شیڈنگ کا ایک ٹائم ہے جب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں, کہ بھائی دن میں 22 گھنٹے لائٹ غائب ہوگی, دو گھنٹے کے لیے آئے گی. تو اس دو گھنٹے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چلو دو گھنٹے متعین ہے, اس میں موٹر چلا دیں گے, اس میں جلدی جلدی استری کر دیں گے, اور جو جو چیزیں دیکھنی ہوں گی آنکھ کھول کے دیکھ لیں گے, رائٹ ہوگی اچھی طرح لائٹ ہوگی دیکھ لیں گے, دوائیاں جس نے لینی ہیں, بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ دوائیاں اپنی نکال کے, وہ سارا سیٹ اپ. جن کے گھر میں جنریٹر لگا ہوا ہے وہ جنریٹر خود ایک ٹینشن ہے, اس کی آواز وہ خود ایک جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے انسان. تو بیٹھے بیٹھے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے پنکھا رک جاتا. میں بعض دفعہ آتا ہوں گرمی میں, ابھی تو گرمیاں شروع ہو رہی ہیں نا, مدرسے سے آیا تھکا ماندہ, اب دوپہر ایک گھنٹہ آرام کروں گا, پنکھا چل رہا ہے, آ کے لیٹے ایک دم پنکھے نے بات ماننے سے انکار کر دیا. اور آپ کو پتا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تو فوراً پسینہ نکلنا شروع. اب ٹھیک ہے جنریٹر الحمدللہ گھر میں موجود ہے, مگر اس کو جا کے چلاؤ, نیند تو غائب ہو گئی نا, اب اس کو گھسیٹ رہے ہیں یوں یوں کر کے. پھر اس کو چلانے کے دو طریقے ہیں, اسٹارٹ پیٹرول پہ کرنا پڑے گا, پھر تھوڑی دیر میں کس پہ لانا ہے اس کو, گیس. اس میں جناب وہ کئی دفعہ دغا دے جاتا ہے, کھڑے ہو گئے کبھی یوں کر رہے ہیں, ابھی تھوڑا سا پیٹرول باقی ہے پھر یوں کر رہے ہیں, اتنی دیر میں نیند غائب ہو جاتی ہے انسان کی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود کبھی خودکشی کا خیال نہیں آیا. یہ تو ہمیں تو پھر بھی سہولتیں میسر ہیں، جو غریب طبقہ ہے اس کے حالات، تو اس کے پاس تو جنریٹر بھی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے میرے پاس فون آتے ہیں کہ صبح 7 بجے نکلتے ہیں مزدوری کے لیے، تھکے ہارے 12 بجے گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچے تو پتہ چلا لائٹ ہی نہیں ہے، مچھر الگ ہیں، وہ رات کو سوئے گا کیسے؟ اس کا تو پورا گھر ایک دن کی دہاڑی پہ چل رہا ہے، کل اگر وہ دہاڑی پہ نہیں گیا تو اس کے گھر میں کل کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ یہ حالات 2 دن کے لیے جاپان والوں پہ مسلط کر دو، چائنا والوں کو 2 دن کے لیے یہ حالات، اور پھر سیاستیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ایک آدمی نے، حالات دہشت گردی کے ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈبا دے کر جائے نا مٹھائی کا، مجھے تو کوئی ڈبا مٹھائی کا دے کر جاتا ہے تو میں پہلے یوں یوں ہلاتا ہوں اس کو، یوں بھائی کوئی بھروسہ نہیں، بم رکھے ہوئے ہوں، گرنیڈ ہو اس میں، یوں 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 کر کے دیکھتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں بھائی بم تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سے علماء اسی طرح شہید ہوئے ہیں، مٹھائی کے ڈبے پکڑائے دھڑن غائب، اور مٹھائیاں میں کھاتا نہیں ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مولوی لوگ اتنی مٹھائی کھاتے ہیں، جو بھی ہدیہ لے کر آتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے آتا ہے، تو ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں، بےچارہ محبت سے پیش کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ نظریہ ہے کہ مولوی صاحب لڈو کھاتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر یہ غلط ہے، میں نہیں کھاتا مٹھائی، مٹھائی اور مٹھائی کھانی بھی نہیں چاہیے۔ اسلام اور صحت کے حوالے سے جو پہلے بیان ہوا ہے نا، اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا انشاءاللہ، بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ بھائی وہ پارٹ 2 کیوں نہیں آ رہا اس کا، وہ بڑا زبردست بیان تھا، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آنا چاہیے، تو وہ میں کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ہی بتا دوں پارٹ 1 پہ پہلے عمل کر لیں آپ۔ ایک آدمی نے صوبہ سرحد سے ایک پٹھان نے فون کیا، وہ انجینئر ہے، وہ سوئٹزرلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے، بڑا قابل، اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سن کے بکری خرید لی ہے اور اس کا تازہ دودھ نکال کے صبح صبح پیوں گا انشاءاللہ۔ چلو ایک آدمی کو تو فائدہ ہوا نا، بکری کا تازہ دودھ نکال کے صبح، میں نے کہا ناشتے کے بعد جب پیو گے تو پھر 2 مہینے بعد تم سے پوچھوں گا تمہاری صحت کیسی ہے۔ تو اگر اسی طرح کئی لوگ، ٹھیک ہے بکری نہ لے کر آئیں آپ، اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ کی بیگمات ہمارا بیان سننے سے پابندی لگا دیں گے آپ کو، یہ کیا کر رہے ہیں۔ بکری پالنے کے لیے بہت زیادہ جگر اور حوصلہ چاہیے، بکری بہت ڈھیٹ جانور ہے، بہت شرارتی جانور ہے، تو اور جو ٹوٹکے نسخے بتائے ہیں اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اگلا پارٹ بھی آئے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات تھی یہ جی، بات کہاں سے، یہ صحت والی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں یہ بات میں کوئی بات بتانے لگا تھا اس پہ یہ بات آئی تھی، ہاں مٹھائی کے ڈبے کی، تو مٹھائی جو ہے نا، مٹھائی یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، توند نکلتی ہے اس سے، اور بھی اندر جا کے بہت کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، تو اور چیزیں کھا لو، کھجور کھا لو، میٹھی چیزوں میں اللہ نے کھجور پیدا کی ہے، اور اللہ نے جو نیچرل چیزیں کھانے پینے کی پیدا کی ہیں وہ کھا لو، پہلے ہی توندے نکل رہی ہیں، موٹے ہوتے جا رہے ہیں بے ڈول طریقے سے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں سے، کدھر سے کون سی چیز نکل رہی ہے اس کی۔ تو مٹھائیاں کھا کے آگے، ہمارے بڑے علماء مٹھائیوں کے خلاف تھے، ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا مٹھائی کھاتے ہوئے، بہت سخت خلاف تھے مٹھائی کی، کہا یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، کھاؤ پیٹ کا نظام سارا۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگ دعوتوں میں تسلی سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر تسلی سے اتنا ہی میٹھا کھاتے ہیں، تسلی کے ساتھ، پھر کہتے ہیں پیٹ میں کچھ عجیب سا کچھ فیل ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈبہ اگر کوئی لا کے دے نا، اس پہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اس میں کہیں کوئی بم تو نہیں رکھا ہوا، کتنے مشکل حالات ہیں یا نہیں ہیں، گھر سے باہر آپ نکلو، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو میں پہنچوں گا یا میری میت گھر پہنچے گی، ایکسیڈنٹ اتنے ہو رہے ہیں، کسی کو گاڑی چلانے کی تمیز ہی نہیں ہے، موٹر سائیکل والا سیدھے ہاتھ پہ چلا رہا ہوگا جو فاسٹ ٹریک ہے نا تیز رفتار گاڑیوں کے لیے، اور 4 بچوں کو ایک بیگم کو بٹھا کے لدا ہوا ہوگا، جیسے WERR کی چھت پہ بھی لوگ ہوتے ہیں نا ایسے موٹر سائیکل کو بھرا ہوا ہوگا، تو بھائی تو تھوڑا سائڈ پہ چلا لے، تو نے آہستہ بھی چلانا ہے، تو نے جو ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر میں سڑک پہ خدا نخواستہ گر گیا میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرا سر پھٹا ہوا ہوگا، تو مجھے تو ویسے ہی کنارے کنارے نیڑے نیڑے چلنا چاہیے نا، کنارے کنارے چلنا چاہیے، وہ بیچ میں چلا رہا ہوگا اور مرسیڈیز والا الٹی سائڈ سے لے کے نکل رہا ہوگا۔ تو یہ عجیب، وہ ایک امریکہ سے ہمارا ایک شاگرد آیا، پہلی دفعہ آیا پاکستان، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا جامعۃ الرشید کی طرف, تو وہ حیران, وہ چونکہ وہاں تمیز سے ڈرائیونگ کا عادی تھا, تو جب وہ گاڑی چلا رہا ہے تو ایک موٹر سائیکل والا الٹے ہاتھ سے اس کو جو ہے نا وہ اوورٹیک کرتا ہوا نکلا, تو یوں کر کے دیکھ رہا ہوں یہ کیا, ایسے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو. پھر کیا دیکھا کہ ایک گدا گاڑی والا جس کو تو ویسے ہی روڈ پہ چلنا ہی نہیں چاہیے اور اگر چلے تو کچے میں چلا, اس کو دیکھا وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے. فاسٹ ٹریک پہ کون چل رہا ہے؟ گدا گاڑی والا. تم گدا اڑی ایسے نا بالکل حیران, اڑے یہ کیا, یہ پاگل ہے, یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں یوں, میں نے کہا تم پاگل ہو جاؤ گے, یوں نہیں کروڑی یہ کیا, یوں ایسے ہر وقت نا پاگل. میں نے کہا بس چھوڑو, تمہیں بھی جہاں سے نظر آ رہا ہے نا کوئی اگر لمبا آدمی کھڑا ہے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے نکال لو. میں نے کہا یہاں کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ اگر تمیز کے چکر میں رہے کہ کوئی بندہ روڈ پہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے روڈ بلاک کر کے, اور تمیز کے چکر میں میں ہارن دوں گا تو یہ شرافت سے ہٹ جائے گا تو میں اپنے ٹریک پہ گزر جاؤں گا, یہ نہیں ہٹے گا. یہ ایلفی لگا کے اس کو کوئی چپکا کے گیا ہے, یہ نہیں ہٹے گا, یہ احتجاج کر رہا ہے, یہ مر جائے گا, ہٹے گا نہیں یہاں سے. تم اگر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ, یا سائڈ سے گھما لو, یہ نہیں نکل. تو اگر گورا یہاں آ جائے تو اسی سے تو حادثات ہوتے ہیں, پھر مرتے ہیں لوگ. میں دیکھتا ہوں کل جا رہا تھا یہاں ڈسکو موڑ پہ, بری طرح کچلا ہوا تھا رکشے والا, میرا خیال ہے مر گیا, وہ ایمبولینس اس کو لے جا چکی تھی ڈرائیور کو, لیکن جو جس طرح سے اس کا اس ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو لگتا نہیں تھا کہ ڈرائیور بچا ہوگا, پورا پچک گیا رکشہ آگے. کسی کو تمیز نہیں ہے کوئی کہاں سے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ مولوی قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں بدتمیز قسم کے, معذرت کے ساتھ, یعنی داڑھی والے ان کو تمیز نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ بات درست ہے یا غلط ہے, لیکن ہم نے اپنے جو اکابر کو دیکھا وہ بھی مولوی تھے عالم تھے, وہ ٹریفک کے قوانین کا بے انتہا خیال کیا کرتے تھے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ڈرائیو کرتے تھے تو بہت زیادہ قانون کا خیال کرتے تھے. اگر سگنل بند ہوتا, لال بتی جل رہی ہے, دائیں بائیں کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی نام و نشان نہیں نظر آ رہا, رات کے 2 بج رہے ہیں, لیکن حضرت کھڑے رہتے تھے جب تک کہ لائٹ گرین نہیں ہوگی. عالم تھے, مفتی اعظم تھے. اب ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا کہتا حضرت سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں چھوڑیں یا کوئی نہیں ہے, کہتا نہیں, کتنی دیر لگ جائے گی بھائی. اور حضرت کی عادت تھی کہ عام طور پر ہم نے دیکھا نا جب جو چورنگی ہے وہ ٹرن اباؤٹ جو چورنگی ہوتی ہے نا راؤنڈ اباؤٹ, وہ جب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ کنی کترا کے سائڈ سے ہی نکل جاتے, چھوڑو اتنا لمبا گھوم کے کون آئے گا. تو ہم نے دیکھا کہ اگر گلی کے اندر بھی اس طرح کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہے جس میں ضرورت ہی نہیں ہے گھوم کے آنے کی, وہ پھر بھی پورا گھوم کے جایا کرتے تھے. کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا انہیں ڈرائیونگ کے دوران ٹریفک کے قانون کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی ہو. اور ان کے بیان میں آنے والا آدمی اگر غلط طرح سے بائک کو یا گاڑی کو پارک کر دیتا تھا تو فوراً بیان میں اس کو تنبیہ کرتے تھے کہ گاڑی کیسے کھڑی کی ہے. میں جب پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا تو بائک کھڑی کی ہم نے گلی سے دیوار سے بالکل چپکایا نہیں, میرے پاس بائک تھی, تھوڑا سا دیوار سے ہٹا کے رکھا اس کو. حضرت کی نظر پڑ گئی, حضرت نے مجھے فرمایا کہ باہر جاؤ بائک کو بالکل دیوار کے ساتھ چپکا کے کھڑی کرو. حالانکہ آنے جانے کے لیے گاڑیوں کا راستہ تھا, نہیں آ رہی, گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا, مگر اس کے باوجود مجھے کہا بالکل چپکا کے کھڑی کرو دیوار سے, کیونکہ راستہ تو ہے مگر مشکل ہوگی, راستہ سر ہونا کافی نہیں ہے, کھلا راستہ ہونا چاہیے. تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کے مولوی صاحب ہیں, عجیب سی ایک حیرانگی سی ہو رہی تھی, اتنا زیادہ ڈسپلن کا اور ملک کے قوانین کا خیال تھا. سعودی عرب گئے, 15 دن کا اقامہ تھا, وہاں قیام کیا ہوا تھا. کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت مزید 15 دن ہم آپ کا اقامہ بنوا دیتے ہیں, آپ ٹھہر جائیں یہاں پہ. اور وہ پرانا اقامہ ختم ہونے میں 1 دن رہ گیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر مزید 15 دن کا بنوا دیا تو ٹھہر جاؤں گا, اگر کل میرے اقامہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ کام نہیں ہوا تو میں واپس چلا جاؤں گا. نہیں آ رہی. میزبان نے کہا کہ آپ جو 15 دن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ, تو ایک دو دن مزید ٹھہر جائیں, ایک دو دن لگیں گے اقامہ بنوانے میں, تو جب بنے گا تو یہ دو دن بھی اس میں آ جائیں گے خود بخود. تو حضرت فرمائے خلاف قانون ایک منٹ بھی نہیں ٹھہروں گا, ایک منٹ بھی, ایک منٹ بھی نہیں ٹھہروں گا. تو یہ حالات تھے ہمارے اکابر کے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹریفک کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, پرانی پرانی گاڑیاں چلا رہے ہیں لوگ جو خلاف قانون ہیں. کسی گاڑی کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں, بعض دفعہ وہ انجن اسٹارٹ کر دیتا ہے تو پورا دھواں آپ کے منہ پہ, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں سے اتنا کچھ نکلے گا. پان کی پی کے تھوک دیتے ہیں لوگ بسوں سے, چلتے ہوئے جا رہے ہو گے آپ, پورے پان گٹکا جو بھی چیز ہے وہ اس نے نکال کے پھینکی. ہمارے پاس سب قسم کے کیس آتے ہیں. کچھ دن پہلے ایسا ہوا, ایک صاحب جا رہے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں آفس جا رہا ہوں بڑا بن ٹھن کے, نہا دھو کے گزر رہا ہوں ٹیکسی کے لیے, تو W11 سے یا W11 سے ملتی جلتی کوئی گاڑی تھی, اس کے اندر سے گٹکے کا پورا پیک آئی. پان بھی غنیمت ہے لیکن گٹکے میں تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے, اس کی پیک کیسی ہوگی, پوری پیک آئی ہے اور میرے کپڑوں, شرٹ سے لے کے نیچے تک پینٹ ساری گندی ہو, تمیز نہیں ہے. تھوکنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ بھائی کوئی باہر کھڑا ہوا تو نہیں ہے. اول تو سڑک پہ تھوکنا کتنی بڑی بات, بری بات ہے, تھوک کیوں رہا ہے وہاں پہ؟ تھوکنے کے لیے سڑکیں تھوڑی بنی ہے کہ جب آپ تھوک کر گئے. اور وضو خانے میں نمازی بھائیوں کی حالت دیکھ لیا کریں, وضو خانے میں نمازی بھائی جو ہیں جو چیزیں نکال نکال کے سب کے سامنے آہ تھو کر کے پھینکتے ہیں. دیکھو مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن یہ سب ہو رہا ہے, مسجدوں میں ہو رہا ہے. جن مسجدوں میں سلیقہ سیکھنا چاہیے انسان کو, انہی میں بدتہذیبی سیکھ کے جا رہا ہے. کسی کے سامنے تھوکنا, کسی کے سامنے دانتوں میں خلال کرنا, کسی کے سامنے دانت دکھا کے مسواک کرنا, اس کو آپ اپنے دانت اس کو کیوں دکھا رہے ہو؟ اگر آپ کسی کو تنبیہ کر دینا, بھائی تم میرے سامنے دانت کھول کے یوں مجھے دکھا دکھا کے اپنے دانتوں کو مسواک کیوں کر رہے ہیں, تو وہ فوراً فتویٰ لگا دے گا آپ مسواک اور سنت کی توہین کر رہے ہو. یہ فوراً فتویٰ لگا دے گا. تو آپ تھوڑا سا سائٹ پہ جا کے اپنے دانت صاف کر لیں یا منہ نیچے کر کے کر لیں. تو اتنی ٹینشن میں ہم لوگ ہیں, سلیقہ نہیں ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں ہماری قوم میں بدتمیزی کی, وہ ابھی بتانا شروع کی تو اس میں سارا وقت گزر جائے گا. سب کو پتہ ہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ان کے ہاں یہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود ان کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کچھ سامان چاہیے. وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر, شراب کے بغیر, زنا کے بغیر اور یہ ساری چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتے ایک دن بھی. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کا تصور نہیں ہے ان کے دماغوں میں, دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب انسان کسی سفر کی زندگی کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے اور اسے پتا ہو کہ یہ حقیقت ختم ہونے والی ہے, اس کی زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ آ سکتا ہے. کیونکہ بعض زمینی حقائق ایسے ہیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ زمینی حقیقت سب سے بڑی ہے موت. موت آپ کو پتا ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے, دوبارہ کبھی نہیں ملے گی, ایک بار ملی ہے. تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے مزے اس زندگی میں اڑا سکتا ہوں میں اڑا لوں. اور ناکامی کا لفظ آپ کی لغت میں نہیں ہوگا, ناکامی کے لفظ سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. اور جب آپ کو پتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, تو پھر آپ اس ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھو گے. اہل اللہ کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, ان کے چہروں پر جو رونق ہوتی ہے, اس رونق کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتے. بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے گا. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے بیماریوں پہ مطمئن. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے بیماریوں میں بڑے مطمئن, بیماریوں میں. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حضرت مفتی موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی, انتقال ہو گیا, 2 مہینے شدید بیمار رہے ہیں, شدید بیمار, بہت سخت تکلیف تھی معدے میں بھی اور گلے میں بھی. ہم جب ان کی عیادت کے لیے جاتے تو انہیں اس چیز کی پریشانی نہیں تھی کہ میں بیمار کیوں ہوں. اگرچہ یہ بھی ایک طبعی چیز ہے, شفا کی کوشش اور شفا کی خواہش ایک طبعی چیز ہے, اس کی بھی تھی, مگر اصل پریشانی یہ تھی کہ میں مر گیا تو میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اس کی گارنٹی دے دے کہ میں میری مغفرت ہو جائے گی، آج موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، آج گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ایسے بیمار کو پتہ چلتا ہے کہ اس بیماری میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بخار مسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر، بخار، تو بخار کی گرمی سے جہنم کی گرمی کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتے ہیں، جو آخرت میں گرمی آگ دینی تھی اللہ مسلمان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا کی آزمائشیں یہ بہت بڑی نعمت بن جاتی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، بالکل نوجوان، 24-25 سال اس کی عمر ہوگی، مجھے کہنے لگا کہ میری تین بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں، اور ایک بیٹی بالکل معذور ہے۔ آج کل کسی کی تین بیٹیاں ہونا ایک آزمائش سمجھا جاتا ہے، تین بیٹیاں ہونا آزمائش سمجھا جاتا ہے، وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی، کیسے ان کا بندوبست کروں گا اور کیسے ان کی تعلیم اور ان کا نکاح اور رشتے۔ وہ تین بیٹیاں اور ایک بیٹی کیا ہے؟ بالکل معذور، یعنی مجھے یاد نہیں رہا آنکھوں سے معذور ہے یا کان، ہاں گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، یہ معذوری اس کو، لیکن چہرے پر خوشی، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھو تم میرے پاس آئے تو کسی اور مسئلے کے لیے، وہ میرے سے یہ پوچھنے نہیں آیا تھا کہ میں ان بیٹیوں، وہ تو باتوں باتوں میں بات نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو تمہیں اللہ نے تین بیٹیاں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی کفالت کی، تین بیٹیوں کی کفالت کی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تین بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی گارنٹی دی ہے، اور پھر ان میں سے ایک معذور بھی ہے، یہ تو ایک ہی تین کے قائم مقام ہے۔ بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دنیا میں ترقی کا ذریعہ اکثر نہیں بنتی۔ لوگوں کو دنیا چاہیے نا، بیٹوں کے ذریعے دنیا ملتی ہے، بیٹیوں کے ذریعے تو آج کل کا جو ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ صرف ٹینشن کے علاوہ کچھ نہیں، اگرچہ ایسا ہے نہیں، گھر تو بیٹیوں سے آباد ہوتا ہے، گھر میں رونق تو بیٹیوں سے ہوتی ہے، لیکن اگر فرض کر لو کہ وہ سوائے ٹینشن کے کچھ بھی نہیں ملتا، تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہ کہ یہ دنیا میں نقصان، کیونکہ یہ کما کے ہمیں کھلائے، لڑکیوں کو اگر آپ پڑھائیں بھی، ڈاکٹر انجینئر بنائیں تو بھی کما کے وہ سسرال کو کھلائے گی، آپ کو تھوڑی کھلائے گی، وہ میاں کھا جائے گا اس، اور آج کل کے میاں بھی جس قسم کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں، ان میاؤں کی حالت آپ دیکھ لو، بے شرم، ایک نمبر کے بے غیرت، ایک نمبر کے بے شرم قسم کے نوجوان ہیں آج، جو بیوی سے کماتا ہے اور اس کی کمائی گھر بیٹھ کے کھاتا ہے۔ بے غیرتی کے دو درجے چل رہے ہیں، ایک وہ بے شرم ہے، بے غیرت ہے، جو کہتا ہے میں خود بھی کماؤں گا تم بھی کماؤ، تم اپنا کھاؤ میں اپنا کھاؤں گا، یہ بھی پرلے درجے کا بے غیرت ہے، اور اس سے بڑا بے غیرت وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم کماؤ میں کیا کروں گا، کھاؤں گا۔ ہمارے سامنے آ رہے ہیں صبح شام کے سارے، خاتون کہہ رہی ہے میری شادی ہوئی تھی، میں جاب کرتی تھی، میاں نے کہا تھا کہ مجھے جاب والی چاہیے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی جاب کا بہت شوق تھا، ہم نے شادی کر لی، اب میاں بالکل ہی گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئے، ہلتے ہی نہیں ہیں، عورت کو پھر ایسے آدمی سے اذیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہہ رہی میں اپنا بھی کھا رہی ہوں، اس کو بھی کھلا رہی ہوں، اس کے بچوں کو بھی کھلا رہی ہوں، جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آدمی یرغمال بنا لیتا ہے بیوی کو کہ اب یہ کہاں جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کے۔ تو عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو میں یہ کر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ دیکھو بھائی کیا بات کر رہا تھا، ایک تو غیرت میرت میں ادھر نکل جاتی ہے بھائی، یہ جو آخری بات ہے وہ نوٹ کیا کریں، جلدی سے سمیٹنا اس ہے، موسیٰ خان صاحب کی بات نہیں کر رہا تھا، اللہ کے بندو، یہ جو آخرے میں بات آئی تھی نا وہ پوائنٹ پکڑ کے رکھا کریں تم، ہاں تین بیٹیاں جس کی تھیں اس کی بات کر رہا تھا۔ تو میں جب جدھر کو جاتا ہوں نا تو اس لیے نہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ چلا جاتا ہوں، مجھے جو غیرت بغیرتی کے جب وہ گالیاں آئیں تو گالیاں تو اور بڑی بڑی آ رہی تھیں، بریک لگائی ہے، کیونکہ جو عورتوں کے حالات سامنے آتے ہیں نا تو ظاہر ہے یہ بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ بھی ہماری مسلمان عورتیں ہیں، ان کے حالات آئیں گے تو آدمی کو غصہ نہیں آئے گا کیا؟ تو یہ لوگ پھر یوٹیوب پہ ایک آئے گا کہ اس مولوی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ بھی کمنٹ ابھی بتا رہا تھا نا یوٹیوب پہ کمنٹ آ جاتے ہیں، ایک کمنٹ اب آ گیا، اب یہ جب بیان جائے گا تو یوٹیوب پہ آئے گا اس مولوی کو بات کرنے کی تمیز نہیں، تو یہ اس قسم کے کمنٹ وہی دے گا جو بیوی سے کموا رہا ہوگا، آپ تحقیق کریں گے نا، کیونکہ اس پہ یہ گالی ٹھا کر کے لگ رہی ہوگی، اٹھا کر, اس کو پتا یار میری بیوی کما رہی ہے, میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ, میں مولوی صاحب سے کیا گالیاں سننے کے لیے آتا ہوں یہاں. تو جو نہیں کما رہا ہوگا وہ کہے گا ماشاء اللہ بالکل فٹ کہا مولوی صاحب, بالکل ٹھیک ٹھاک کہا, بالکل صحیح کہا, اللہ کرے اس سے بھی زیادہ دیں. اب میں سوچ رہا ہوں جو پنجابی کی گالیاں ہیں نا, جو اصل گالی تو ہوتی پنجابی میں ہے, گالی جو ہے نا وہ انگلش میں اردو میں نہیں ہے, ٹائٹ قسم کی پنجابی میں جو گالی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں ان کا انگلش ترجمہ کر کے میں دیا کروں تاکہ گالی بھی ہو جائے اور تھوڑی سی مہذب سی بھی ہو جائے. تو ہیں کچھ گالیاں جن کا میں نے انگلش میں ترجمہ کیا, لیکن ابھی وہ ایسا نہ ہو کہ لوگ افورڈ نہ کر پائے وہ. ٹھیک ہے, انگلش میں کچھ بھی کہہ دو, جیسے عربی میں کوئی بھی گالی دے دو نا. دبئی میں دو عرب گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو, لڑ رہے تھے عربی میں, گالیاں دے رہے ہیں پوش پوش. ایک پٹھان کیا کہہ رہے بھائی میرے لیے بھی دعا کریں آپ لوگ, بھائی میرے لیے بھی دعا فرمائیں آپ لوگ. تو میں اس کو کہا, اس نوجوان سے میں نے کہا, میں نے کہا تمہاری تین بیٹیاں, میں نے کہا تم یہ بتاؤ تمہارے اعمال کیا 100% ایسے ہیں کہ ان اعمال سے تمہیں جنت ملے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے گی؟ میں نے کہا شکر ادا کرو, یہ دنیا ہے کتنے دن کی, ہے کتنے دن کی, جن کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی تو مر جاتے ہیں نا, انہی کے بیٹے ان کو قبر میں اتارتے ہیں. تو میں نے کہا آخرت کا اتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے تمہارے لیے کر دیا, کتنے لوگ جہنم کی وادیوں میں جا رہے ہوں گے. حدیث کے الفاظ دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کن له بناتن, جس شخص کی بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی دینی تربیت کی, دینی تربیت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن حرز له من النار, یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی, آڑ بن جائیں گی. باپ کو جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ بیٹیاں اللہ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی کہ اے اللہ اس باپ نے ہمیں بچپن سے پالا پوسا, اس کا ہم سے دنیاوی کوئی مفاد نہیں تھا, اس نے ہماری خاطر مشکلات اٹھائیں, ہماری عزت کی حفاظت کی, ہماری تعلیم کی اس نے حفاظت کی, حالانکہ اس کا ہم سے کوئی دنیا میں مفاد نہیں تھا, تو آج ہماری نگاہوں کے سامنے اس کو کیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کن لہو حرز من النار, حرز کہتے ہیں رکاوٹ, آڑ اور دیوار, کوئی چیز دیوار کے طور پہ کھڑی کر دی جائے کتنا بڑا حجاب بن جائے گا. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا تمہیں اللہ نے جنت کمانے کا ذریعہ دے دیا, آج کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرے 100% اعمال اتنے اچھے ہیں کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جاؤں گا. اب دیکھو یہ تسلی بیٹیاں پالنے پر, یہ کسی ہندو کے پاس, بولو بھائی ہندو خوش ہوگا بیٹی کی پیدائش پہ؟ اسے کوئی پنڈت جنت کی بشارت دے سکتا ہے؟ ہندو کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوگی وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گا, پہلے بیٹی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں مار دے گا, اس کو پیدا ہی نہ ہونے دو. انڈیا میں کروڑوں لڑکیوں کو, کروڑوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا ہے. چائنا میں بیٹی کو پیدا نہیں ہونے دیا جاتا, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر بیٹی ہے تو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, کیونکہ چائنا والوں کو پتا ہے کہ اس پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا, اس لیے ان کے لیے غم کو برداشت کرنا بڑا مشکل اور مسلمان کے لیے غم کو برداشت کرنا بہت آسان, بلکہ بعض دفعہ غم اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی غم اور تکلیف پہنچتی ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے سے بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے, اس کانٹا چبھنے سے بھی اس کا کوئی گناہ معاف ہوتا ہے, آخرت میں ترقی ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ تسلیاں ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. ہم اگر غم میں صبر کریں گے, ہم اگر مشکلات پہ صبر کریں گے تو اس صبر پہ ہمیں بشارتیں ہیں, ان کے لیے کوئی بشارتیں نہیں ہیں. ان کی دنیا بھی تباہ, ان کی آخرت بھی تباہ. ہمارے ہاں تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا بسا اوقات اس پھندے کو چوم کے لٹکتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس پھندے پہ لٹکنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. ان کے ہاں پھانسی کے پھندے پر چوم کے لٹکنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. مالٹا کی جیل میں ہمارے محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, جب ان کو قید کیا گیا, عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو, تو حکومت نے آرڈر جاری کیا ان کو کل لٹکا دیا جائے گا انگریز حکومت نے. تو تین چار علماء تھے ان کے ساتھ, ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. تو وہ پریشان ہوا کہ تم خوش کیوں ہو رہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اس دن کے لیے ہم لوگ زندہ تھے کہ کب اللہ اس کے رسول کے نام پہ ہمیں شہادت ملے. انگریز نے ان کی خوشی کو دیکھ کر ان کی پھانسی کو مؤخر کر دیا کہ ان کو سزا دینی تھی, ان کو خوش تھوڑی کرنا ہے ہم نے. اور یہ مؤخر کیا تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا, جیل سے رہا ہوئے اور یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ ساری تسلیاں غم پہ, مشکلات پہ, بے روزگاری پہ, تمنائیں پوری نہ ہونے پر, یہ ساری خوشخبریاں مسلمانوں کے لیے ہیں. اس لیے مسلمان کے قدم خودکشی کی طرف نہیں جاتے اگر وہ واقعتا مومن ہے, اور کافر کے فوراً قدم خودکشی کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام کی حقانیت کو پہچان کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.